محمد وآمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی, بات ہماری ہو رہی تھی عصبیت کے حوالے سے, اور عصبیت کا جو بنیادی جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے, جو سرنامہ کلام ہے, اس میں گفتگو یہ تھی کہ جو عصبیت کی صفت رکھے گا یا فالو کرے گا, یا بلکہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عصبیت اپنے دل میں رکھے گا, تو اللہ اس کو ایام جاہلیت کے عربوں کے ساتھ محشور کرے گا. اور اس پہ جو ہم نے بنیادی نقطہ جس کو لرن کیا اور سمجھا کہ عصبیت کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے سے خدائی اقدار ختم ہو جاتی ہیں. یعنی معاشرہ اور سوسائٹی جو الہی اقدار کے, جن کی بنیاد فقط اور فقط حق پر ہے اور سچ پر ہونا چاہیے, اس سے انسان, یعنی معاشرہ باہر ہو جاتا ہے. اور اس کی, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی مثال خود ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے, کہ جو بیسیکلی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے عصبیت کی بنیاد پہ چلتا ہے, اور اس وجہ سے وہاں پر حق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی صحیح اور غلط کی بنیاد پہ گزارنا چاہیے. وہ پوری زندگی قوم, قبیلہ, خاندان, گروپ, پارٹی, اس پہ ہی گزر جاتی ہے. تو یہ ایک کہ انہیں کہ ایسے اور ایسی قوم سے اور ایسے افراد سے اس بات کی توقع رکھنا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اعلاء کلمہ حق کے لیے اپنے تمام تعلقات اور روابط کو ترک کر سکیں. کیونکہ بنیادی طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسا تقریباً ہر دور میں ہوا کہ جب حق کا پرچم بلند کیا جاتا ہے, اور ابھی بھی یعنی کہ جس مرحلے کے ہم سب انتظار میں ہیں ظہور امام علیہ السلام, تو وہاں بھی یہ چیز لازماً آنی ہے کہ جب حق ظاہر ہوگا تو بہت سارے اپنے اپنوں کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہوں گے, اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو اس مقام پر اگر انسان کے اندر یہ عصبیت کی بیماری موجود ہے دل میں اور قلب میں, تو پھر انسان حق کے لیے قیام نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم بات ہے اس میں عصبیت کے حوالے سے. اور اس میں جو, یعنی کہ رسول خدا کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی کہ رسول خدا اس طریقے سے, یعنی اس انداز سے آپ نے حق کو فالو کیا اور حق کی پیروی اور اتباع کی کہ اللہ نے آپ کے حزب و نصب کو بھی قبول کیا ہے. تو میں نے, اگر آپ کو یاد ہو, کہا تھا کہ پیغمبر اکرم کے آپ نعلین سمیت عرش پہ آ جائیں, یعنی آپ کے تعلقات خدا کو ہر حال میں قبول ہیں, کیونکہ پیغمبر اکرم نے سوائے حق کے اور کبھی کسی بنا پر کوئی تعلق رکھا ہی نہیں. تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں, میں نے کہا تھوڑا سا ریوائز ہو جائے. آخر میں جب یہ بات, یعنی یہ حدیث کا بیان ختم ہو رہا ہے, اس کی تفسیر, تو چند جملے, جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے, تو میں تقریباً اگر اس کو پڑھ بھی دوں تو کافی ہے. ہم پچھلی دفعہ جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ قیامت ملکات نفس کے ظہور کا یوم ہے, یعنی کہ جب نفس میں جو کچھ ملکات ہیں وہ ظاہر ہوں گے, جو کچھ نفس کے اندر حقائق ہیں وہ کھل کے آئیں گے, اور اس عالم میں انسان, یعنی یہ عین ممکن ہے کہ یا ایک حیوان یا بہت سارے حیوانات یا اس سے بھی بدتر شیاطین کی شکل میں محشور ہو, ڈپینڈنگ آن کہ جو بھی ملکات نفس, یعنی نفس کی جو بھی حالت ہے اور نفس کی جو بھی اصل خصلت اور حیثیت ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ پھر پتہ نہیں, اب عصبیت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ اعراب جاہلیت کی صورت میں اٹھائے گا, تو اب وہ کیا صورت ہو, یعنی جاہلیت کے عربوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ نہ معلوم کیا صورت ہو کہ جس میں یہ صاحبان عصبیت قیامت میں اٹھائے جائیں گے. اچھا, ایک اور چیز جس کو امام خمینی نے کافی زیادہ زور دیا ہے اپنے دروس میں, وہ اس بات پر ہے کہ قیامت میں جب انسان محشور ہوگا, تو یہ ملکات کے ہی حوالے سے, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस बात को भी भूल जाएंगे कि दीन क्या था, रसूल कौन थे। इस चीज को उन्होंने कई दफा, इस बात को आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी बयान किया है कि इमाम खुमैनी ने अपने दुरूस में इस चीज को बयान किया, यहां भी ये बात लिखी हुई है कि जी कि जब उनसे ये पूछा जाएगा लोगों से कि तुम्हारा रसूल कौन है, दुनिया में मुसलमान थे लेकिन हैरान और परेशान होकर देखेंगे उनको कुछ नहीं पता, और कितने साल गुजरने के बाद उनको याद आ कुछ आएगा, कहने लगे हाँ रसूल वो थे कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ था, नाम फिर भी नहीं याद कर पाएंगे। तो इस चीज को वो खास तौर से बयान कर रहे हैं कि क़यामत में और आखिरत में जो कुछ हमारे अपने अंदर है वही चीज निकल के सामने आएगी। यानी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम इस बात के, आप इस पे गौर कीजिएगा कि दुनिया में हम इस बात के आदि हो चुके होते हैं कि अपने आप को वो दिखाएं जो हम होते नहीं हैं। दुनिया में हमें तकरीबन इस चीज की बिल्कुल आदत पड़ चुकी होती है। इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, या गलत है ये बात कि दुनिया की जिंदगी में सुबह से शाम तक, स्पेशली जितनी देर भी हम पब्लिक के दरमियान होते हैं, लोगों के दरमियान होते हैं, क्या हम अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो बिल्कुल मेरा नफ्स है? इन्हें हमें कहीं गुस्सा आ रहा होता है फिर भी हम मुस्कुरा के बात करते हैं, कभी किसी को अंदर दिल में बुरा भला कह रहे होते हैं फिर भी जबान से उससे कह रहे होते हैं आप बड़े अच्छे आदमी हैं, ऐसे ही है ना। तो इस किस्म की जिंदगी गुजारते गुजारते हम लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि यौम आखिरत और क़यामत और बरज़ख भी ऐसा ही है कि हम जो जिस तरीके से कि दुनिया में हम मतलब कि अपने अंदर हमारे नफ्स के अंदर दसियों खराबियां और बुराइयां हैं लेकिन हम ऊपर से बहुत नेक आदमी हैं और अपनी नेकी को साबित करने के लिए हम नमाज भी पढ़ लेते हैं और मजालिस महाफिल भी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर की खराबियां और बुराइयां और कसाफतें और पस्तियां हैं वो ओपन अप नहीं होती। तो हम ये बात समझ रहे होते हैं कि आखिरत भी ऐसा ही है, लेकिन अगर हम इस बारे में गौर करें, देखें एक बहुत अहम नुक्ता है, हम इस बारे में गौर करें रात को सोते वक्त कि आज का पूरा दिन जो मैंने गुजारा है, इस दिन के अंदर कितने लम्हात ऐसे थे जब मैंने खुदा को खुलूस के साथ याद किया है। पूरा दिन मैंने गुजार दिया और अब दिन का अख्तिताम हो रहा है, मैं बिस्तर पे आ गया हूँ, कितने लम्हात ऐसे थे कि जिसमें मैंने पुरखलूस खुदा को याद किया है हर एक को हटा के, शायद हमें एक मिनट भी नहीं मिले, एक मिनट भी ऐसा हमको नहीं नजर आए पूरे दिन में कि जिसमें हमने खुदा को पुरखलूस याद किया हो, यानी बगैर शिर्क के, बगैर किसी आमेजिश के, बिल्कुल यानी कि जब हम और अल्लाह, हम हों और अल्लाह, कि एक लम्हा भी, एक मिनट भी हम ऐसा नहीं गुजार पाए दिन में। तो इस जिंदगी के साथ क्या हम ये तवक्को रखते हैं कि आखिरत के जो ज़ुहूर मलकात का वक्त है कि वहाँ हम एक इलाही और नेक और मलकूती इंसान की शक्ल में मशहूर हो जाएंगे? अगर दुनिया में खुदा को याद नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी यही हाल होगा जो ये बयान कर रहे हैं ना कि जब पूछा जाएगा तुम्हारा रसूल कौन है तो हैरान परेशान होकर देख रहे होंगे कौन है रसूल, क्योंकि याद किया ही नहीं कभी, इस बात की इस फिक्र में ही नहीं रहे कि मैं अपनी जिंदगी का जो भी टाइम है वो किस पे गुजारूं, रसूल की सीरत पे गुजारूं, रसूल को फॉलो करते हुए गुजारूं, यह भी हम नहीं सोच रहे होते। यानी खुद एट द एंड ऑफ द डे इस बात का हिसाब लें कि हम दिन में कितना खुदा को याद करते हैं पुरखलूस, कितना इस बात की फिक्र में रहते हैं कि मेरा ये अमल जो है ये इत्तबाए पैगंबर में हो, कितनी तवज्जो होती है एक दिन, तो उसी से हमको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि روز قیامت میں یا قبر میں ہم کتنا زیادہ پیغمبر کے فالوور یا اللہ کے بندے بن کے مشہور ہوں گے. ٹھیک ہے, اس بات کو کافی زور دے کے یہاں بھی ہے, اور جیسا مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت جوادی عاملی نے بھی اس بات کو اپنے اس میں امام خمینی کے ہی حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے دروس میں اس پوائنٹ کو بہت مطلب شدت سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو پیغمبر اکرم کا نام بھول جائیں گے مسلمان ہونے کے باوجود, اور کتنے 80 سال کے بعد ان کو صرف اتنا یاد آئے گا کہ ہاں ہمارے رسول وہ ہیں کہ جن پہ قرآن نازل ہوا تھا, نام پھر بھی نہیں یاد آ پائے گا.
سوال ایک ذہن میں آ رہا
ہے,
عالم برزخ میں یا اس عالم کے اندر نام یاد آنے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ نام کیوں پوچھا جائے گا, نام سے کیا مقصد ہے؟
نہیں, نام سے مطلب تمہارا رسول کون ہے. ٹھیک ہے,
اس سے کیا ہوگا کہ اگر پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے, اگر کوئی ان کی زندگی پہ عمل کر کے جا رہا ہوگا تو نام,
تو وہی تو بات ہے, یعنی کہ تمہارا رسول کون ہے کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ تم کس سے اٹیچ ہو.
تمہاری
پوچھنے کی ضرورت ہے, یعنی اس لیے کہ جو وہاں پر جب حساب کا مرحلہ آتا ہے تو ایک چیز تو ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ تو آخرت اور قیامت میں جب انسان محشور ہو رہا ہے تو وہاں تو اسے خود ہی نظر آ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن قبر میں جب حساب لیا جا رہا ہے تو قبر میں حساب لیے جانے کا مطلب ہے کہ وہ متوجہ کرایا جا رہا ہے اس چیز کی طرف, جیسے من ربو کا من رسولو کا, ہاں کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول کون ہے. تو اس میں یعنی کہ جب اگر انسان نے رسول کو اتباع کی ہے خلوص سے تو وہ بتائیں گے نا, رسول کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا,
نام کی حیثیت سے کر سکتا ہے نا.
ہاں ٹھیک ہے نا, نام کی حیثیت, تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نام ہی نہیں یاد آئے گا اس کو, اس وہ حیران پریشان ہو کے پوچھنے والے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل دیکھ رہا ہوگا کون ہے میرا رسول. ہاں, زندگی میں مسلمان تھا اور کتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کو یاد آئے گا, تو فقط اتنا یاد آئے گا کہ رسول وہ ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا تھا, پھر بھی پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گا. تو اس چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ چیز جو ہے, اور آخرت میں جب یہ بات آئے گی تو آخر یعنی محشور جب ہوگا تو کیا ہوگا, آخرت میں بھی وہ پہچان نہیں رہا ہوگا, یعنی کہ آخرت میں ایسا شخص جب محشور ہوگا, ایسا مسلمان جب محشور ہوگا تو وہ رسول خدا کو شناخت نہیں کر پائے گا, ان کی طرف نہیں جا پائے گا. تو تلقین کی جو بہت بڑی سگنیفیکنس ہے, دیکھیں اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو انسان بالکل ہی غافل ہے اس کے لیے تو شاید تلقین کیا اثر کرے. دوسری بات یہ ہے کہ موت کا جو حادثہ ہے نا, یعنی موت کا حادثہ کہہ لیں یا موت کا تجربہ کہہ لیں, اٹ از لائک نو ایکسپیرینس ان لائف, یعنی وہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جیسا تجربہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں ہوا ہوگا. تو یعنی کہ وہ ایک اتنا عجیب و غریب تجربہ ہوگا جب ہم سب یہاں سے نکلیں گے, اور یعنی کہ اس چیز کو میں تو بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہوں, پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو بغیر جسم کے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو جسم سے الگ کر کے سوچ ہی نہیں پاتے. تو یعنی کہ وہ وقت جب آئے گا کہ جب انسان کے نفس اور جسم میں جدائی ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا لگے گا, کیا فیل ہوگا, کیا حالت ہوگی. تو بیسیکلی تقریباً تمام انسانوں کے لیے وہ اتنا زیادہ وحشتناک مرحلہ ہوتا ہے, پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتے ہیں. زیادہ تر انسانوں کی حالت ایسی ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی ہے نا اس میں کہ اس کے سرانے بیٹھ کے, یعنی کہ ایون مردے کے ہی, مردے کے سرانے بیٹھو, اس کے قرآن پڑھو, یہ کرو, اور اس کا جنازہ بھی اٹھاؤ تو تکبیرات کرو, اور قبر کے وقت یہ کرو اور تلقین کرو, یعنی کہ یہ اس کے لیے ایکچولی سودنگ ہے کہ اس کو رفتہ 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 کر کے ہم اس کو ایک لحاظ سے تھپکی دے رہے ہوتے ہیں, تسلی دے رہے ہوتے ہیں, نہیں آرام سے سکون سے سہل, اتنا مشکل نہیں ہے, اتنا پریشان نہیں ہے, ये है देखो इसको भूल नहीं जाना, रिमाइंड करना, इट इज लाइक दैट।
लेकिन ये उल्टा असर भी कर रहा होता है किसी और शख्स
पे। किस शख्स
पे? आयत में कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो चीख रहे होते हैं मत मेरे सामने आयतें मत पढ़ो, वो वहशत का शिकार हो रहे होते हैं अंदर से क्योंकि जिंदगी में उन्होंने
नहीं, वो तो जाहिर है कि देखें वो तो, लेकिन वो तो नहीं, वो तो जो भी है वो, लेकिन ये कि ऐसे लोगों के लिए तो वो अजियत तो आगे दूसरी है ना, आयतें उसको क्या अजियत देंगी।
यानी कि कुरान की जब तिलावत की जा रही है तो वो उसको वहशत हो रही है उसके नफ्स को कि ये नहीं करूंगा।
वो तो है, लेकिन उससे बड़ी वहशत में तो वो खुद मुब्तला हो चुका है, उससे बड़ी वहशत में तो वो खुद मुब्तला है। तो ये यानी एक लिहाज से उसको तसल्ली और दिलासा और उसको नॉर्मलाइज करने वाली चीज़ है एक मोमिन, एक मुसलमान को, क्योंकि जिस तजुर्बे से वो अभी अभी गुजरा है वो तजुर्बा बहुत ही एक कह लें वहशतनाक है, आसान नहीं है उस तजुर्बे से गुजरना। और जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह इरशाद फरमाया था कि अगर कब्रिस्तान के किनारे गुजरते हुए आपने फरमाया था कि अगर तुम्हें इनके अहवाल पता चल जाए तो मतलब तुम अपना खाना पीना सब छोड़ दो, खाने ही नहीं खा सको तुम अपना, कि वो तमाम चीज़ें, या अगर तुम्हें तुम्हारी नज़रों के सामने पर्दे हटें और तुम उन मखलूकात को देखोगे जिनको इंसान मिसाल के तौर पर मौत के बाद देखेगा और उनका मुशाहिदा करेगा। इसीलिए यानी कि अब ये बात आ गई तो एक दो जुमले मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि इसलिए जिस बात की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है वो मौत के बाकायदा तैयारी की रिकमेंडेशन है, यानी मौत का इस तरीके से इंतज़ार करना रिकमेंडेड नहीं है कि वो एक नागहानी हादसे के तौर पे हमारे सर पे टूट पड़े, बल्कि इंसान बाकायदा तैयारी करे इस दुनिया से निकलने की। और अल्लाह से हमेशा दो बातों की दुआ करता रहे, पहली बात यह कि जो मुझसे एक्सपेक्टेड था इस दुनिया की ज़िंदगी में मैं वो काम कर लूं और उन मराहिल को पूरा कर लूं, वजअल्ली अन अअमला तरज़ाहु, कि मुझे वो बना दे, वैसा करार दे कि मैं ज़िंदगी में वो अमल करूं जो तुझको राज़ी कर दे। यानी हम में से हर एक का एक रोल है और हम में से हर एक की पैदाइश का एक मकसद है, वो रोल और वो मकसद पूरा हो जाए। और दूसरी बात अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगता रहे कि जब मैं इस काबिल हो जाऊं कि यहाँ पर मेरा काम पूरा हो जाए तो फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादा रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, कि यानी वो वाले जो मामलात होते हैं ना कि इंसान के ना हवास अपने इख्तियार में हैं, ना कुवा इख्तियार में हैं, ना कुछ है, बस जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं जी मुसीबत में, उस हालत से हमेशा पनाह तलब करें। और जैसा कि रसूल खुदा ने बयान फरमाया कि बहुत अजीब सा जुमला है कि दुश्मनान खुदा के साथ मोतरज रहो, यानी उनके साथ एक लिहाज से कह लें छेड़छाड़ करो या मुकाबला करते रहो ताकि वो तुम्हें जल्दी तुम्हारे घर पहुंचा दें। बेहतरीन रास्ता है, यानी दुनिया से निकलने का बेहतरीन रास्ता जो है वो मक्तूल फी सबीलिल्लाह होना है, अगर इंसान उसकी हिम्मत पैदा कर ले, इससे अच्छा रास्ता नहीं है यहाँ से एग्जिट का। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, और इसमें हम सबको प्लानिंग करनी चाहिए बाकायदा, यानी कि इस ज़िंदगी के लिए हम जितनी प्लानिंग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंतकाल की प्लानिंग करना ज़रूरी है। वरना यह कि अगर वो एक मुसीबत के तरीके से एक आफत नागहानी के तौर पे टूट पड़े हम पे कभी मौत, तो वो बहुत मुश्किल है। यानी किस लिहाज से मुश्किल है कि इंसान का नफ्स एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है कि उससे निकलना उसके लिए बड़ा दुश्वार होता है। यानी जब वो कि जब वो आलम बरज़ख में अगर इस आलम वहशत में एंटर हो गया, ठीक है, यानी इस आलम में आगे चला गया कि उसे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है मेरे साथ, اور یہ تمام کے تمام جملے میرے نہیں ہیں، یہ سب علماء کے جملے ہیں، کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے انتقال کے بہت عرصے تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اب یہ جسم کیوں کارآمد نہیں رہا، اب میں کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہا، اب میں اس طریقے کی زندگی کیوں نہیں گزار پا رہا جیسے پہلے کر رہا تھا. تو اس وجہ سے باقاعدہ اپنے انتقال اور موت کی پریپریشن کرنا بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے، کہ انسان پورے طور سے تیار رہے، آمادہ رہے اس بات پر. اور جو اولیاء خدا ہیں ان کے حوالے سے تو جو چیز ہے کہ دے ان فیکٹ پلان اینڈ ایگزیکیوٹ دیئر ایگزٹ، کہ وہ پلان بھی کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات ہیں، کبھی اگر موقع ملا تو ایک بہت اچھی کتاب ہے معاد شناسی، میرا خیال اردو ترجمہ تو نہیں ہوا ہے اس کا، فارسی میں ہے، لیکن معاد جی وہ تو آیت اللہ دست غیب کی ہے، لیکن یہ معاد شناسی یہ محمد حسین حسینی تہرانی کی ہے، اور 10 جلدیں اس کی، مطلب ان کی تقاریر ہیں 10 جلدوں میں جو چھپی ہے. اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے تقریباً جتنے بھی اسپیکٹ ہو سکتے ہیں موت اور آخرت اور قیامت کے سب کو ڈسکس کیا. تو اس میں انہوں نے کئی ایسے لوگوں کے واقعات نقل کیے ہیں کہ بالکل جن کو یہ بات پتا تھی کہ اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، اب میں رخصت ہونے والا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہے. اور جیسے ایک صاحب کا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے طلبا کو، شاگردوں کو چھٹی دے دی تھی اور ان کو پیسے دیے تھے کہ جاؤ تم خوشی مناؤ، مطلب آج چھٹی ہے جاؤ کھاؤ پیو خوب، اور خود اتنے زیادہ خوش تھے کہ لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. اور انہوں نے یہ بھی اپنے شاگردوں اور قریبی لواحقین سے کہا کہ کسی کو اگر میں میرا انتقال ہوا، یہ نہیں بتایا کہ میں میرا انتقال ہوا، تو کسی کو کسی رنجیدہ ہونے کی، کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہا کہ آج رات میں فلاں صاحب کا مہمان ہوں، اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کس کو کہا تھا انہوں نے، کہ وہ صاحب پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. صحیح ہے. تو یہ بھی ہے، اس قسم کے افراد بھی ہیں. اور اولیاء خدا کے حوالے سے ان ایک ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہ اپنا پورا ایک پلان کرتے ہیں اپنا ایگزٹ، کہ وہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے ہیں کہ موت جو ہے یا وقت یعنی انتقال جو ہے وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن کر نازل ہو، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جسم ایک وبال بن چکا ہو. تو بہرحال جی،
جو آپ نے بات کی کہ 70-80 سال تک یاد کرنے کے بھی اس کو جو ہے وہ نام نہیں یاد آئے، یاد آئے کہ رسول تھے جو قرآن نازل، جو مطلب کسی کہہ لیں کہ کسی بھی طرح سے عملی مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا سنت ادا کرتے رہتے ہیں اور سارا ٹائم سنتوں میں رہتے ہیں، تو انہیں بھی یاد نہیں ہے.
دیکھیں یہ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اب روایتوں میں جملے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوں گے اور ان کا یہ حال ہوگا، اور اس کو اگر آپ منطبق کریں تو وہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس طریقے سے کہ ہم اپنی پورا دن، اپنی زندگی، اپنے سال، اپنے مہینے اس طریقے سے گزار دیتے ہیں کہ ہم اوپر اوپر سے تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یاد خدا کے اثرات نہیں ہوتے ہیں. یعنی ہم پوری نماز پڑھ جاتے ہیں لیکن اس نماز کے اندر ہمارے اوپر تقرب الہی کے یا توجہ اللہ کے اثرات نہیں ہوتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں جنریٹ کر رہی ہے. تو یہ نماز جس نے پڑھی ہے وہ جسم نے پڑھی ہے، اس نماز کا کوئی اثر قلب و روح پہ نہیں ہے. تو آخرت جو ہے وہ جسم کے لیے تھوڑی ہے، جسم تھوڑی ہے آخرت میں، جسم تو ختم ہو گیا. اب جو چیز سروائیو کرے گی آگے جائے گی وہ انسان کا نفس ہے، اس کا قلب ہے. تو اگر اس پر یہ سارا امپیکٹ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے، چاہے عبادات کا ہو یا اعمال کا ہو یا ایمان کا ہو, تو وہاں کیا چیز ظاہر ہوگی؟
اچھا, مطلب جو اللہ کا تعلق ہے اس کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کتنی دقت سے یا کتنی باقی چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کا تعلق بنا رہے ہیں, لیکن جو رسول سے تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟
ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کوئی دو اللہ اور رسول کوئی دو الگ شخصیات تھوڑی ہیں. یعنی کہ ہم جب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا ہم سے کہے گا میرے رسول کے پاس جاؤ. بالکل سیدھی سادھی بات ہے. یعنی کہ خدا کو ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت کم لوگوں کی بات ہے, لیکن کر سکتے ہیں. یعنی اللہ سے ہر انسان کا ذاتی تعلق ہے, ان دا ڈیپتھ آف ہز اون ریالٹی پرسنالٹی جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن آپ جب بھی اس تعلق کو اسٹرینتھن کرنا چاہیں گے تو خدا کہے گا میرے رسول کے پاس جاؤ. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر آپ جب بھی جائیں گے, اس کی اسٹرینتھننگ پہ جائیں گے, تو وہ آپ جسم کے ذریعے سے کام کریں گے. جسم کے ذریعے سے جب بھی آپ کام کریں گے, عقل کے ذریعے سے جب بھی آپ کام کریں گے, تو خدا کہے گا میرے رسول کے پاس جاؤ, میری حجت کے پاس جاؤ, اس کو فالو کرو.
اللہ سے تو تعلق ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا جو بھی, لیکن رسول سے جو تعلق ہے,
رسول سے تعلق اتباع کا ہے, رسول سے تعلق فرما برداری کا ہے, رسول سے تعلق فالوورشپ کا ہے. یعنی ہم اپنی ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کریں؟ خدا کہے گا جو میرے رسول نے زندگی گزاری اس کو فالو کرو. ہم اللہ کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم کیسا سوچیں؟ خدا کہے گا وہ فکر اور وہ مزاج پیدا کرو جو میرے رسول کا ہے. تو ایون مینٹل اپ برنگنگ ہو یا پریکٹیکل فالوورشپ ہو, ہر وقت خدا ہمیں کس کے پاس بھیجے گا؟ پیغمبر کے پاس. تو ہم اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں رسول سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, رسول سے الگ ہٹ کے نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد اس کے اور بھی چیزیں ہیں جو شاید اس یہاں پہ بات کرنا مناسب نہ ہو, اور بھی باتیں ہیں کہ جہاں پر رسول اور امام اور حجت خدا فگر ان کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کافی میں کہ ملائکہ اس بات کا گمان رکھتے تھے کہ ان ابلیس منہم, کہ ابلیس ان میں سے ہے. ابلیس حالانکہ کون تھا؟ جن تھا. وکان من الجن, یہ آیت یاد ہے آپ کو کہاں آیت ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ کہف ہے 50, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ قرآن میں ایک ہی جگہ ذکر ہے یہ کہ وہ جن میں سے تھا. سورہ کہف آیت نمبر 50. نہیں وہ نہیں ہے, وہ آصف بن برقیہ کا ذکر جس میں ہے وہ سورہ نمل ہے. تو ملائکہ اس بات کا گمان رکھتے تھے کہ ابلیس ان میں سے ہے. وَكَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ, اور علم خدا میں سے تھا, علم خدا میں تھا کہ ابلیس ان میں سے نہیں ہے, اگرچہ کہ ظاہراً عبادت کی وجہ سے ان کے درمیان موجود ہے. فَاسْتَخْرَجَ مَا فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِيَّةِ وَالْغَضَبِ, تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب ابلیس کے نفس میں سے باہر نکلا جو کچھ حمیت اور غضب والی چیز تھی, حمیت اور غضب, اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اس میں عصبیت ہے. یعنی کہ یہ جو ایک جملہ ہے نا, یہ بہت عجیب جملہ ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, بہت عجیب جملہ ہے. اس میں خود پسندی بھی ہے, اس میں تکبر بھی ہے, اس میں عصبیت بھی ہے. یعنی اس ایک جملے کے اندر یہ تمام کی تمام بری صفات اور ان سب کے اظہار اور جھلک موجود ہے کہ اپنے آگ سے ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, فضیلت دے رہا ہے, یہ خود پسندی ہے. خلق تہو من تین, مٹی کو آگ کے سامنے حقیر سمجھ رہا ہے, یہ تکبر ہے. اس کے بعد اس میں ایک امپلیکیشن اور ہے کہ یعنی کہ جو جو آگ سے بنا ہوا ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے پر فضیلت رکھتا ہے, یہ عصبیت ہے, یہ تعصب ہے. اس ایک جملے کے اندر تین نفسانی بیماریوں کا اظہار ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اس نے اس کے نفس میں سے جو برآمد ہوا کیا چیز, حمیت اور غضب, کہ پھر اس کے بعد غضب اور حسد اور وہ چیز. تو فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز, یہ بات بھی سمجھ لو کہ تعصب شیطان کی صفت ہے, اور اس کا مغالطہ اور غلطی کا باطل قیاس اسی حجاب یعنی تعصب کی بنیاد پہ تھا. جو بات ہم وہی ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر عصبیت ہوتی ہے وہاں سے کیا چیز رخصت ہو جاتی ہے, حق, ٹروتھ, سچ رخصت ہو جاتا ہے. یعنی وہاں پر لوگ صحیح اور غلط کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. جہاں پہ تعصب ہے, جہاں پہ عصبیت ہے, وہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہی گروپ کی بنیاد پر ہے یا پارٹی کی بنیاد پر ہے. تو یہ یعنی شیطان نے جو اجتہاد کیا وہ اس جملے کی بنیاد پہ کیا کہ اس کا جو بھی کہہ لیں اجتہاد تھا یا جو فیصلہ تھا وہ اس جملے کی بنیاد پہ کیا. اور یہ جملہ کیا ہے کہ یہ بذات خود حجاب اکبر ہے, کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس میں تین خرابیاں, تین برائیاں ایک ساتھ جمع ہیں, یہ حجاب اکبر ہے. تو یہ ایسا حجاب ہے جو تمام حقائق کو ختم کر دیتا ہے اور تمام برائیوں کو اچھائیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے, دوسروں کے تمام محاسن کو عیب بنا کر ظاہر کرتا ہے, اور جب انسان حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھنا شروع کر دے تو اس کا انجام سوائے ہلاکت کے اور کسی دوسری شکل میں برآمد نہیں ہوتا. ٹھیک, تو جو عقل مند انسان اس بری صفت کے مفاسد کو درک کر لے اور صادق و مصدق رسول اکرم اور ان کے اہل بیت گرامی کے اقوال کو قبول کر لے جن کے مطابق یہ صفت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور جہنم تک پہنچا دیتی ہے, اس کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تعصب ہے تو اپنے قلب کو اس سے پاک کرے قبل اس کے کہ دنیا سے عالم آخرت کی طرف کوچ کا وقت آ جائے. پھر کہتے ہیں اے لکھنے والے کے یعنی اپنے اے مصنف کے نفس خبیث, ہو سکتا ہے کہ جب تم یہ سطریں لکھ رہے ہو اس وقت تمہیں موت آ جائے اور تم ان تمام اخلاقی برائیوں کے ساتھ اس عالم کی طرف منتقل ہو جاؤ کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. یعنی اس دار میں کہ جو دار تربیت ہے, تہذیب ہے, جہاں پر برائی کو اچھائی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس گھر کی طرف دوبارہ پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہے. تو اے عزیز, اس مصنف کی کتاب کے مطالعہ کرنے والے عبرت حاصل کرو اس انسان کو دیکھ کر جو منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے اور دوسرے عالم میں اپنے برے اعمال اور برے اخلاق کے نتیجے میں گرفتار ہے. جب فرصت کا زمانہ تھا تو اس نے ہوا و ہوس اور سستی و کاہلی میں اپنی قیمتی عمر گزار دی اور وقت کے الہی سرمائے کو ضائع اور برباد کر دیا. تم بھی اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ ایک دن ہماری طرح تمہیں بھی, تمہاری قوتوں کو بھی ختم ہو جانا ہے, تمہاری زندگی کو بھی ختم ہو جانا ہے, اور میں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ دن کون سا دن ہے. تو ان امور میں دیر نہیں کرو, یہ امور دیر کرنے کے اور سستی کرنے کے اور ان کو پس پش ڈالنے کے قابل نہیں ہے. فرصت کے ایک ایک لمحے کو, ایک ایک سانس کو غنیمت جانو, کیونکہ کام بہت اہم ہے اور سفر بہت خطرناک. اس میں دیکھیں ایک بات تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ वाकयन एक बहुत अजीब सी ही बात है, बहुत अजीब सी बात है कि हर वो शख्स जिसने अपने नफ्स की इस्लाह के लिए कुछ भी इकदाम किया है ना, कुछ भी इकदाम किया है, उससे ये बात बिल्कुल भी पोशीदा नहीं है कि आपको फौरी तौर पर एक एहसास हो जाता है कि मेरी जितनी भी जिंदगी ने काम इतना बड़ा है कि मेरी ये पूरी जिंदगी उसके लिए नाकाफी है। जिसने भी वाकयन अपने नफ्स की इस्लाह के लिए कोई भी कदम उठाया है, एक दिक्कत की है किसी भी दर्जे पर, सबसे पहले जो हकीकत उसके सामने खुल कर जाए, स्टेयरिंग एट द फेस वाली जो बात है ना, कि वो अपने नफ्स की हालत को देखता है, अपनी हालत को देखता है, इस कदर मुसीबत मेरे अंदर, इस कदर परेशानी, इस कदर मसाइल, तो पहला इंसान को एहसास ही यही होता है कि या अल्लाह ये जिंदगी जो मेरी बची है तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है कि मैं अगर इस ज़िंदगी में अपने आप को सही कर पाया और इन तमाम मसाइल और ख़राबियों को दूर कर पाया तो कोई मुजज़ा ही होगा। लेकिन उसके बावजूद हम सब सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और इधर उधर 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 की मतलब ऐसी चीज़ों में अपने आप को मशगूल किया हुआ है कि जिससे हमें अच्छे तरीके से पता है कि जिसका कोई नतीजा नहीं है। और इसमें यानी कि मैं तकरीबन आप हजरात भी इसको देख सकते हैं कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह औलिया खुदा और उरफा के हवाले से उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें आ गई निकल के सामने, उसमें आप देखें और तवज्जो करें कि यानी कि इन लोगों ने कि जो हमारे सामने मासूमीन नहीं है, मासूमीन नहीं है, लेकिन इस कदर दिक्कत का मुजाहरा किया है, यानी कि जैसे अल्लामा तबातबाई का था कि आखिरी ज़िंदगी के उनके अय्याम में जब भी कोई उनसे पूछता था कि क्या करूं या दस्तूरुल अमल या वो एक जुमला कहते थे, मुराकिब बाश, मुराकिब मुतवज्जे रहो, अपने नफ्स के अहवाल पर मुसलसल मुतवज्जे रहो, अपने नफ्स को बेलगाम नहीं छोड़ना, यानी अपने नफ्स को इस हालत में नहीं छोड़ देना कि तुम उस पर निगरान नहीं हो, जिधर उसका मुंह उठ रहा है चला जा रहा है, मुराकिब बाश, मुराकिब बाश, कि ये बहुत सख्त मामलात हैं, ये ऐसा नहीं है। ये इसी तरीके से मतलब इमाम खुमैनी के भी बिल्कुल आखिर के जो अल्फाज हैं उनकी लाइफ के, कि उन्होंने ये कहा था और मेरे ख्याल उनकी बेटी ने इस बात को नकल किया था कि सिरात मुस्तकीम इंसानियत कठिन है, कोशिश करो कि गुनाह सरजद ना हो। यानी इंसान अगर गुनाह मासियत गफलत में अपना टाइम गुजारता है तो कितनी प्रॉब्लम्स उसके लिए खड़ी हो जाती हैं, कितने मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल है ही नहीं, जिन्हें कोई परवाह नहीं, ठीक है उनकी तो बात ही क्या करनी, या जिनको नऊज़ु बिल्ला शैतान ने मुख्तलिफ बहलावे फुसलावे दे दिए हैं कि ये कर लो तो निजात हो जाएगी, वो कर लो तो निजात हो जाएगी, वो उनके तो अब उस पर तो बात करना बेकार है। लेकिन जिस इंसान ने थोड़ा सा भी अगर अपने आप के हवाले से दिक्कत की है तो उससे इस प्रॉब्लम की एनॉर्मिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा पहाड़ है जो मुझे सर करना है, कितना बड़ा एक मुश्किल मरहला है जिससे मुझे गुजरना है। और फिर अगर उसके बावजूद वो सुस्ती, और जैसे यहाँ कह रहे हैं सुस्ती और काहली और गफलत और तज़ियाक़ात और इन तमाम चीज़ों में लग जाए तो अल अजब, फिर ताज्जुब है बहुत। जैसे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का एक जुमला है बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मुतवज्जे कराने वाला, क्या फरमाते हैं, अल अजब अल अजब, यानी ताज्जुब है, ताज्जुब है उस पर जो तस्दीक करता है दार खुलूद की और अमल करता है दार गुरूर के लिए। समझ रहे हैं ना, दार खुलूद यानी हमेशा रहने वाला घर। क्या फरमाते हैं, ताज्जुब है उस इंसान पे कि जो इस बात की तस्दीक करता है कि दार खुलूद हमेशा रहने वाला घर मेरे सामने है, मुझे वहां जाना है, और अमल करता है दार गुरूर के लिए, कि जिसके बारे में खुदा ने फरमाया कि मताए दुनिया मताए गुरूर है, یہ دنیا کی زندگی دار غرور ہے، عمل اس کے لیے کرتا ہے، تصدیق اس کی کرتا ہے، تعجب ہے، تعجب ہے اس انسان پر. تو پھر فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا کو ایک لمحے بھی سکون حاصل نہیں تھا، اولیاء خدا کو ایک لمحے بھی سکون نہیں تھا اپنی زندگی میں. یعنی سکون سے مراد کیا ہے کہ اس سکون، قلبی سکون تو ان کو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن عمل اور اقدام کے حوالے سے وہ ایک لمحے بھی ہماری طرح بیٹھے نہیں رہتے تھے، جب وقت نہیں برباد کر رہے ہوتے تھے، اس پرخطر سفر کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. امام سجاد علیہ السلام، معصوم ہستی، ان کے حالات کس قدر حیرت انگیز ہیں. امام علی علیہ السلام کے نالہائے شب کتنے حیران کن ہیں، حالانکہ آپ ولی مطلق تھے. نہ معلوم ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان تمام امور سے غافل ہیں. آخر شیطان کے علاوہ وہ کون ہے کہ جس نے ہم کو اطمینان دلا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے کام کو ہر دن کل پہ ٹال دیتے ہیں. یعنی ہم اپنے نفس کی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے اقدام، ہاں کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا. تو شیطان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ اپنے اصحاب اور انصار کی تعداد میں اضافہ کرے اور ہم کو اپنے اخلاق میں ڈھال کر اپنے ماننے والوں کے گروہ میں محشور کرائے. تو شیطان ملعون ہمیشہ امور آخرت کو ہماری نظروں میں سہل اور آسان کر کے پیش کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ جملہ کس قدر قابل غور ہے، کہ جس کو آخرت آسان دکھتی ہے، ہاں ہو جائے گا، چلے جائیں گے، جنت تو آئی ہمارے لیے، تو یہ کہاں سے آ رہی ہے فکر؟ یہ کسی معصوم سے نہیں آ رہی ہے، قرآن سے نہیں آ رہی ہے، اس سے آ رہی ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے. کہ شیطان ملعون ہمیشہ امور آخرت کو ہماری نظروں میں سہل اور آسان کر کے پیش کرتا ہے، ہم کو رحمت خدا اور شفاعت شافعین کے وعدے کا سہارا دے کر اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل کر دیتا ہے. لیکن افسوس، یہ جھوٹی اشتہا، یعنی ایک جھوٹی شہوت ہے، شہوت کاذب ہے یہ، اور اس ملعون کا پھیلایا ہوا مکر و حیلے کا جال ہے جس میں پھنسا کے وہ انسانوں کو تباہی کے گڑھے میں اتارتا ہے. ابھی رحمت خدا نے تمہارا احاطہ کر رکھا ہے، ابھی تم صحت و سلامتی، زندگی، امن و ہدایت، عقل و فرصت، اصلاح نفس کی رہنمائی جیسے ہزاروں مختلف رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو. تمام رحمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن اگر ان چیزوں سے استفادہ کر کے اللہ کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتے رہو، اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں ان رحمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخرت میں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت تم کو فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی رحمت نے تمہارا احاطہ کر رکھا ہے، اس رحمت میں کیا کیا چیزیں؟ صحت و سلامتی، زندگی کا وقت، امن، ہدایت، عقل، فرصت، اصلاح نفس کے لیے رہنمائی، علماء، اولیاء کی شکل میں. یہ تمام کی تمام بیش قیمت ترین رحمتیں ہیں کہ جن میں تم غوطہ زن ہو، جن سے اللہ نے تم کو گھیر دیا ہے. لیکن اگر تم ان رحمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف آنے کے بجائے شیطان کے چکروں میں گھومتے رہے، اس کے مکر و حیلے میں گرفتار رہے، اور دنیا کی زندگی میں ان رحمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو آخرت میں خدا کی بے پناہ رحمتوں سے نہ نصیب ملے گا اور نہ کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کا تم کو فائدہ ہوگا.
جی باتیں وہ دنیا میں، مطلب آپ مستفیض بھی ہو رہے ہیں نعمتوں سے، फिर फायदा ना,
अगर यहाँ नहीं किया, अगर यहाँ नहीं किया, यानी अल्लाह ने जो हिदायत दी, कुरान दिया, अहले बैत दिए, ठीक है, तालीम दी, तरबियत दी, फुर्सत दी, अकल दी, सब दिया, इसको सब वो साइड में कर दिया, किस में लगे रहे, उन तमाम कामों में लगे रहे कि जो हमें अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी और बंदगी से करीब नहीं किया जिसने हमें, तो आखिरत में जाके इस बात को एक्सपेक्ट करना कि अब यहाँ पर मैं अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठा लूँगा या किसी शफाअत करने वाली की शफाअत मुझे निजात दे देगी, ये पॉसिबल नहीं है। यानी अल्लाह की रहमत कि देखें, शफाअत करने वालों की शफाअत का जलवा इस दुनिया में उनकी हिदायत है और आलम आखिरत बातिन में शफाअत की हिदायत है। यानी कि जिसने इस दुनिया में शफाअत का जलवा शाफईन की हिदायत है, ये जुमला समझ में आ रहा है कि जो शाफईन हैं यानी रसूल खुदा हैं, शाफईन का दायरा काफ़ी वसी है, रसूल खुदा हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, कुरान है, इबादात हैं, इबादात खुद शफात करने वाली हकीकत हैं, नमाज शफात करेगी, तिलावत कुरान शफात करेगी, रोज़ा शफात करेगा, अगर दुनिया में इस जलवे से फ़ायदा नहीं उठाया तो आखिरत में, कि क्योंकि आखिरत क्या है, आखिरत कोई नई चीज थोड़ी है, आखिरत दुनिया का बातिन है, आखिरत दुनिया का बातिन है, आखिरत इस जिंदगी की हकीकत का नाम है, आखिरत में कोई नई बात नहीं है। और इसी वजह से जो लोग जिनकी कलबी आंख खुली हुई होती है, जिनके दिल की आंख खुली हुई है, वो इस दुनिया में आखिरत को भी देख रहे होते हैं और उखरवी नताइज को जान रहे होते हैं, ये उनके लिए आखिरत कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई अनोखी और अजीब बात नहीं है। तो जाहिर में यानी कि उस शफाअत का जलवा जो हिदायत की शक्ल में मौजूद है, अगर उसको कबूल नहीं किया तो आलम आखिरत जो दुनिया का बातिन है वहाँ पर भी वो शफाअत कि जो रसूल खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हैं तो नहीं मिलेगी। अगर तुमने हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाया तो शफाअत का भी फ़ायदा नहीं है, जितनी हिदायत हासिल करोगे उतनी शफाअत नसीब होगी। रसूल खुदा की शफाअत रहमत हक मुतलक की मानिंद है जिसमें कबूलियत की जितनी सलाहियत होगी उतना ही फ़ायदा होगा। ये जुमला समझ में आ रहा है, यानी अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, सलाहियत चाहिए, इस्तेदाद चाहिए। यानी रहमत खुदावंदी हर जिस तरीके से कि बारिश बरसती है, लेकिन अगर खाली एक प्याला है तो बारिश पूरा दिन बरसती रहे, कितना पानी जमा होगा, एक प्याले के बराबर। अगर किसी का जर्फ एक हौज की मानिंद है तो वह हौज भर जाएगा। बात वाजे हो रही है? तो इस तरीके से यानी कि शफाअत रहमत हक है और रहमत हक से इस्तेफादे के लिए सलाहियत चाहिए, इस्तेदाद चाहिए, जरफियत चाहिए, वरना यानी कि खुद कुरान करीम ने ही मिसालें दी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नफूस जरखेज मिट्टी की मानिंद होते हैं कि जब उसके ऊपर बारिश बरसती है तो बेहतरीन फल फूल और बाग उगाने का सबब बनती है। कुछ लोगों के नफूस ऐसे हैं जैसे सख्त पत्थर की मानिंद है, उस पर अगर कोई मिट्टी पड़ी भी हो और लगे इंसान को कि हाँ इसमें मिट्टी है तो वो बारिश बरसती है तो उस मिट्टी का फायदा नहीं है, वो सब बह जाती है और वो चटियल पत्थर सख्त पत्थर अंदर से निकल के बाहर आ जाता है। ये सारी मिसालें कुरान करीम ने दी हैं इस हकीकत को वाज़े करने के लिए। تو مسل چیز کیا ہے کہ وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ ہدایت کی قبولیت، اس کا جذب ہونا، اس کو ریفلیکٹ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہیں. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب انسان اپنے نفس میں کیا کرے، تزکیے والی حالت اور تزکیے والی کیپیبلٹی اور کوالٹی کو ڈیولپ کرے. تو اگر خدا نہ خواستہ شیطان نے اپنے مکر و فریب سے تمہارے ہاتھ سے ایمان کو چھین لیا، تو پھر تم رحمت الہی کے مستحق نہیں رہو گے اور نہ ہی شفاعت نصیب ہو سکے گی. تو اگر تم واقعی طالب رحمت ہو، تو اس دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے، جو دوسری دنیا کے لیے، دوسری دنیاؤں کی رحمت کے لیے بیج کی مانند ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے جتنے جلوے ہیں کیا ہیں؟ بیج ہیں. اب بو دیجئے اپنے نفس میں، قرآن کا بیج بو دیں، ولایت کا بیج بو دیں، نیک اعمال، ایمان، یہ سارے بیج ہیں. ان کو لیں، اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنائیں، اس میں یہ بو دیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دیز ول گرو فار ایور. یہ فقط دنیا نہیں، یہ جو ان بیجوں سے جو درخت نکلیں گے، اور جس کے لیے بھی قرآن کریم نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، شجر طیبہ، شجر طیبہ، اصلہا ثابتن و فرعہا فی السماء. جو شجر طیبہ ہے اس کی اصل جو ہے وہ، یعنی جڑ ثابت ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. اب کتنا بلند ہے، یہ تمہاری اپنی صلاحیت پر ہے، جتنی تمہاری قابلیت، جتنی تمہاری استعداد، اتنی بلند اس کی شاخ. تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا. اور یہ شجر طیبہ ہر لمحے پھل دیتا ہے، اس کے لیے موسم نہیں ہے کہ موسم بہار آئے گا یا گرما یا سرما آئے گا تو یہ پھل دے گا. کل حین، حین یعنی لمحہ، یہ اپنے پھل کو لاتا ہے، دیتا ہے ہر لمحہ باذن ربہا، اذن رب سے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہیں، یہ بیج ہیں. اس کو بوئیں اپنے قلب کے اندر اور اگائیں اس سے درخت. کیوں یہ کام نہیں کرتا؟ تو اولیاء اور انبیاء خدا نے تم کو ان نعمتوں کے دسترخوان کی طرف بلایا ہے، خدا کے اس مہمان خانے کی طرف تم کو دعوت دی ہے، لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. تم نے خناس کے وسوسے اور شیطانی شبہ کی بنیاد پر ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور کتاب خدا کے محکمات کو، اولیاء اور انبیاء کی متواتر احادیث اور اقوال کو شیطانی خطرات اور نفسانی خواہشات پر قربان کر دیا ہے. تو بی ویئر، اس غفلت اور اندھے پن، بہرے پن اور جہالت پر میرے اور تمہارے اوپر وائے ہو اور افسوس ہو. پھر آخر میں ایک ٹاپک چھوٹا سا ہے، میں ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، تو یہ حدیث انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس میں ایک بات جو صرف کہہ فرماتے ہیں کہ تعصب کی جو صفت ہے وہ ایک مخصوص مقام پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، وہ علمی مطالب کے مقامات ہیں. مطلب ایک تو قوم قبیلے والی بات ہے، اور جاہلی عصبیت میں سے ایک عصبیت ایسے علمی مطالب پر ضد کرنا اور اڑے رہنا کہ یہ بات فقط میرے استاد نے کہی تھی، یا ہمارے شیخ صاحب نے کہی تھی، یا عالم نے، یا علامہ نے کہی تھی، کہ جو کسی قسم کے حق کے ثبوت یا باطل کی نفی کے لیے نہ ہو، یعنی کہ نہ اس سے کوئی حق ثابت ہوتا ہو، نہ کوئی باطل غلط ہوتا ہو، لیکن ہم اس پر، ان چیزوں پر اڑے رہیں اور اس پہ. تو بہرحال یعنی کہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ علم کے حوالے سے، یعنی ایک تعصب تو وہ ہے کہ جو قوم اور قبیلے کے عنوان سے سامنے آتا ہے، کہ جو عرب اور جاہلیت میں، جاہلیت کے عرب اور ان سب کی بات کی گئی تھی، اور ایک اور تعصب کے جو تقریباً حسد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اہل علم کے درمیان آتا ہے کہ اس میں، کہ بہت سارے مقامات پر اہل علم اس چیز پر مباحثہ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اس چیز پر مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا میرے استاد کی ہے یا میرے شیخ صاحب کی ہے یا فلاں کی ہے, اور اس چیز پر تو جی ہاں, یعنی اس پہ جیسے ہم بھی مثال کے طور پر بہت ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم سبھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بس ایک چیز سن لی, یا میرے مذہب سے وابستہ ہے یا میرے مذہب سے متعلق ہے یا غیر کے مذہب سے متعلق ہے تو اس کو غلط ہونا ہے, میرے مذہب سے وابستہ ہے تو اس کو صحیح ہونا ہے, اور اس ان تمام چیزوں کو جو ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت خطرناک قسم کی عصبیت ہے کہ جس سے پرہیز کرنا اور جس کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے.
جیسے ہم مطلب کبھی بات ہوتی ہے جو نون شیعہ ان کے سامنے جب کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مطلب لائف میں بالکل جو ہے مطلب یہ بتاتی ہیں کہ ہاں یہ کسی سپیریئر آدمی نے کی ہے جیسے ائمہ طاہرین, تو اس میں بڑا مطلب ہم وہ کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہم انہیں مانتے ہیں, وہ بھی غلط.
نہیں دیکھیں جو بھائی کہہ رہے ہیں نا, حق کو ثابت کرنا یا باطل کو نفی کرنا وہ بات نہیں ہے, یہ نہیں کہ خالی اس وجہ سے ایک چیز پر اڑے ہوئے کہ بس یہ میرے مکتب سے ہے یا میرے استاد کی ہے یا میری شیخ کی ہے, فلاں کی بات ہے فلاں کی بات ہے, صرف اس بنیاد پہ, یعنی اس میں حق و باطل کا عنصر نہیں ہے.
ایون وہ بھی آپ نے جو کہا تھا لاسٹ ٹائم جناب امیر حمزہ کا کہ اسٹارٹ تو انہوں نے عذبیت سے لیا تھا لیکن خدا کو ان کی عذبیت قبول تھی,
اس لیے کہ وہ حق کے لیے تھے,
وہ حق نہیں اس وقت حق کے لیے نہیں تھی, انہوں نے آواز رسول خدا کے لیے اٹھائی تھی خالی, کہ چونکہ یہ اب میں اس کی ذمہ دار ہوں, تم نے کیونکہ ان کے خلاف جنگ کی تو اب میں آ گیا سامنے, لیکن خدا نے اس کو قبول کیا. تو اسی طرح اگر ہم اہل بیت سے کر رہے ہیں تو پھر وہ عذبیت بھی قبول ہے اہل بیت کے لیے.
ہاں عصبیت, لیکن اس میں دیکھیں فرق ہے, یعنی کہ جب رسول خدا کے لیے انہوں نے جو ایک بات کی تھی تو اس میں وہ حق کا
نظر میں تو حق نہیں تھا نا, ان کی نظر میں تو تھا کہ اب چونکہ تم نے مقابلہ کیا.
نہیں فقط ایسا نہیں تھا, خیال میں فقط ایسا نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کہا ہو کہ ہاں کہ بس میرا بھتیجا ہے کہ میرا بھتیجا ہے خالی اس لیے میں لڑ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, نہیں, یعنی کہ ایک سینس آف ٹروتھفلنس تھا, لیکن ہو سکتا ہے اتنی آگہی اور اتنا شعور نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد اگر حضرت حمزہ کا خالی یہ بات ہوتی نا تو ان کا وہ معیار نہیں ہوتا جو بعد میں سامنے آئے گا.
وہ تو بعد میں ظاہری بات ہے, جو بعد میں چیزیں ڈیولپ ہوئی وہ تو بعد میں تائیں ہوئی.
ہاں لیکن جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا وہ ایک دم اچانک کہیں سے نہیں آ جاتی ہیں,
زمین تھی نا موجود,
یعنی کہ اس میں کہ انہوں نے رسول خدا کو
تو اس میں حضرت بھائی جو وہ ساری ہماری روایات بن جاتی ہیں یا رواج بن جاتے ہیں کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے, لیکن نہ اس سے کوئی حق پروف ہو رہا ہے نہ کوئی بات.
جی تو یہ باتیں خطرناک ہیں نا,
اور ہم پھر ان کو لے کے چل پڑتے ہیں آگے, میرے دادا ہیں
تو وہ جی جی بالکل بالکل
یہ سب اسی کیٹیگری
تو وہ جاہلی تعصب ہے, جاہلی عصبیت.
سوال جی, جب بھی ہم برزخ کی بات کرتے ہیں, اسے آپ نے ابھی مولا علی کی حدیث بتائی کہ قبرستان سے گزرے تو کہا کہ ان لوگوں کا حال جانو تو یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ مدفون تھے سبھی جو ہے نا پریشانی میں مبتلا ہوں. کبھی
دیکھیں انسان جب یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا, میں نے کہا نا کہ یہ موت جو ہے نا ایک ایسا حادثہ ہے کہ اٹ لائک نو ون نو ایکسپیرینس ان لائف, اور اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ انگریزی مصنفین انہوں نے بھی ایسا لکھا ہے کہ دا بگیسٹ ایکسپیرینس آف لائف از ریزرو فار دا لاسٹ مومنٹ, زندگی کا جو مہم ترین اہم ترین تجربہ ہے نا وہ زندگی کے آخری لمحے میں حاصل ہوتا ہے انسان کو, کیونکہ اور اس کے لیے اگر ہم تیاری نہ کریں, یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے جسم سے کتنا الگ کر کے سوچ سکتے ہیں, تقریباً ممکن نہیں ہمارے لیے. وہ وقت اگر آئے کہ جب انسان کا جسم ادھر رہ جائے انسان خود الگ ہو جائے, تو اکثریت کے لیے یہ لمحہ ہی یہ تجربہ ہی قابل قبول نہیں ہوتا, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ ہوا کیا. یہ, اور اسی لیے کہ یہ جتنی تلقین ہے اور یہ ہے کہ وہ اس کو اپیز کرنا, ایٹیز کرنا. اس میں اگر آپ غیر مسلم سورسز کو بھی دیکھیں, کیونکہ اس میں یہ صرف ہماری نہیں, انہوں نے تو باقاعدہ ریسرچ کی ہے اس پہ بہت زیادہ, غیر مسلموں کے بہت سارے اس میں انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے ان تمام چیزوں پر, یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے فنومینن پر.
تو یہ تمام ڈیتھ, سوری, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جس جو ہوئے لوگوں, اس میں تو سب نے بڑا اچھی,
نہیں 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 دونوں, ہر قسم کے,
موسٹلی لوگوں نے کہا کہ ٹنو
لائف, ہر قسم کے, نہیں نہیں, لیکن نہیں نہیں,
گزر رہے ہیں
ہر قسم کے تجربات ہیں. اگر آپ پورا پڑھیں نا ان بکس کو, ہر قسم کے تجربات ہیں. ٹنل سب کا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل لائٹ بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بینگ آف لائٹ بن گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹنل ہی نہیں کراس کر پاتے, گرے ایریاز ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا بھی شاید سنایا تھا کہ ایک شخص نے, اس کی کافی اچھی کتاب ہے, وہ امریکن اس میں تھا, آرمی کا وہ تھا, ریکروٹ تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. وہ بہت اچھا اس نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا ہے کہ 19 سال کے سن میں, اور اس کو یہ ہوا تھا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, اور اس کے بقول جو بینگ آف لائٹ ہے جس کو وہ جیزس کہہ رہا ہے, کہ انہوں نے اس کو وہاں کی زندگی باقاعدہ دکھائی ہے, لائف آفٹر ڈیتھ. تو اس کے تقریباً سارے ایکسپیرینسز ٹیریبل ہیں, یعنی کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا سے گزرنے والے, بقول اس کے, زیادہ تر افراد اسی جگہ پہ پھنسے ہوئے, یہاں سے بلند نہیں ہو پا رہے, یعنی وہ اسی میں ہیں. اور اس نے جو تجربات بتائے جب باقی وہ ہیں مزیدار باتیں, کہنے کہ وہ لے گئے جیسے ایک بار ہے وہاں پہ, انہوں نے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بار بار جھپٹ رہا ہے اس کی طرف, گلاس کی طرف بار بار جھپٹ رہا ہے, لیکن پھر میں نے غور سے اس کو دیکھا تو اس کا ہاتھ جو ہے گلاس میں سے وہ بھی گزر گیا تھا. تو کہنے لگے مجھے یہ بات محسوس ہوئی تھوڑی دیر میں کہ یہ اتنے, یعنی کہ یہاں پر اتنا کراؤڈ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے, بہت سارا کراؤڈ وہ ہے کہ جو فزیکل فارم میں لوگ نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ اپنی لائف میں اس چیز کو ایڈکٹ اتنا ہو چکے تھے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اپنے اس ایڈکشن سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اور جہاں بھی کسی کو مثال کے طور پر ایون کوئی سگریٹ پی رہا ہے وہ بھی اس نے کہا, قبرستان میں مجھے لے کے گئے, وہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں, یعنی کہ دنیا میں کیا عادت ہوتی کہ جن کا ہے کہ ہر بات میں گالم گلوچ جھگڑا, کہنے میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں روحیں یہ کام کر رہی ہیں, یعنی کہ وہی ملکات, تقریباً وہی بات صاحب, وہی ملکات والی بات, کہ جس کے ملکہ یہی ہے کہ جس کو دیکھا گالی دے دی, جس کو دیکھا لڑ لیے, وہ سب وہی اسی میں ہی لگے ہوئے,
روحیں بھی لڑ رہی,
روحیں کیا, وہی نفوس, نفوس جو یہاں سے نکل کے گئے. تو جی, تو یہ, یعنی کہ اس قسم کی چیزیں, کہ یہ نہیں کہ ہم اس پہ یقین کر لیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں یہ اس کی ایک لحاظ سے تائید ہو رہی ہوتی ہے, جو ان کی بھی تحقیق یا ایکسپیرینسز جو ان لوگوں نے بھی اس کو وہ کیا ہے, کہ جب ہمیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے نا, ملکات ملکات زندہ رہتے ہیں, جو کچھ تم نے اپنے اندر کوالٹی کیریکٹرسٹک پیدا کی ہے وہ لے کے تم آگے جاؤ گے.
لیکن حضرت بھائی, ایک کمتر چیز, ایک اعلی تر چیز پہ اثرات جو مرتب کر رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیسے اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ روح ایک اعلی چیز ہے, نفس میرا اس بدن سے اعلی عرفہ چیز ہے.
بند کر دوں اس کو.